السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باب التاسع، نائنتھ چیپٹر، یعنی اس سیکنڈ والیوم کا، فقہ القلوب کی، اور اس کا نام ہے فقہ العبودیہ، عبادت کی فقہ، اللہ کی بندگی کی، عبودیت بندگی کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے 45 مزید فصلیں قائم کی ہیں، یعنی 45 ٹاپکس ہیں اس عبودیت کے اندر. یہ 45 کام جو ہے یہ عبادت ہیں، اس پہ ہم نے کبھی اتنا تو سوچا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں نماز روزہ حج زکات عبادت ہے اور باقی کچھ نہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں. چلے میں نام پڑھ ہی دیتی ہوں تاکہ پتا چلے کہ کیا کیا چیز عبادت ہے. سب سے پہلے تو فقہ حقیقت العبودیہ، عبودیت کی حقیقت کی فقہ. پھر فقہ الارادہ، ارادہ اور نیت بھی ایک عبادت ہے. فقہ الرغبہ، رغبت کرنا. فقہ الشوق، شوق رکھنا. اور پھر فقہ الہمہ، یعنی کسی چیز کی ہمت کرنا نیکی کے کام کی. فقہ الطریق اللہ، اللہ کی طرف جانے کے راستے کی فقہ، یعنی اس رستے پہ چلنا. فقہ السیر اللہ، اللہ کی طرف چل کر جانا. یہ ایک صرف یہ نہیں کہ فزیکلی پاؤں سے چل کے جانا، قلبی طور پر بھی انسان کی ایک سیر ہوتی ہے. آپ بیٹھے یہاں ہوتے ہیں اور آپ کی سوچ کہیں پہنچی بھی ہوتی ہے. فقہ المحبہ، اللہ کی محبت. فقہ التعظیم، اللہ تعالیٰ کی تعظیم، عظمت بیان کرنا. فقہ الانابہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. فقہ الاستقامہ، نیکی کے کاموں پہ جم جانا. فقہ الاخلاص، اخلاص کی فقہ. فقہ التوکل، فقہ الاستعانہ، اللہ سے مدد مانگنا، دعائیں کرنا، یہ بھی ساری عبادت ہے. فقہ الذکر، ذکر کرنا. فقہ التبتل، لوگوں سے کٹ کے الگ ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور یہ بھی ہماری زندگی میں ضرور شامل ہونا چاہیے. یعنی ہر وقت سوشلائزنگ نہیں اچھی ہوتی، کسی وقت انسان کو تنہائی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور خاص طور پہ تہجد کے وقت تو سب سے اچھی تنہائی انسان کو ملتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی دن کے بھی کچھ اوقات ایسے ہونے چاہیے کہ جب انسان اکیلا بیٹھ کر غور و فکر کرے. فقہ الصدق، سچ بولنا بھی عبادت. تقوی، غنا، بے نیازی، فقر، انسان کا اللہ کی طرف محتاج ہونا. صبر، شکر، تواضع، ذل، عاجزی. خوف، رجا، امید کو کہتے ہیں. مراقبہ، اپنا حساب کتاب کرنا، اپنے اوپر نظر رکھنا. خوف، رجا، مراقبہ، محاسبہ، اپنا محاسبہ کرنا. مشاہدہ، یعنی غور و فکر کرنا. رعایا، نگرانی کرنا اپنے دل کی، اپنی مختلف چیزوں کی. ذوق، صفا، یعنی دل کو صاف رکھنا. سر، یعنی راز. القبض، البسط، کسی چیز کو روک لینا اور کسی کو کھول دینا. یا پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے روک دیتا ہے، جب چاہتا ہے وسعت دے دیتا ہے، تو اس کی کیا فقہ ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. حزن، غم، اشفاق، اللہ سے ڈرنا. خشیت، اللہ کی خشیت رکھنا، خوف رکھنا. غیرہ، غیرت رکھنا. الثقہ باللہ، اللہ پہ اعتماد کرنا. فقہ التفویض، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا. سبحان اللہ، یعنی انسان ہر چیز پہ پورا نہیں ہو سکتا. آپ کو بہت ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے، اللہ آپ نبٹ لیں ان لوگوں سے، آپ ہی ہماری طرف سے کافی ہو جائیں. تسلیم، یعنی کہ کسی چیز کو قبول کر لینا. رضا، راضی ہو جانا. زہد اور ورع، یعنی اللہ کا خوف. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ تعالی. قال اللہ تعالی والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرى فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، یعنی ہر اس سرکش قوت کو چھوڑ دیا جو اللہ کی اطاعت سے بندگی سے روکے کہ وہ اس کی عبادت کرے، یعنی اللہ کی عبادت سے جو بھی روکے اس سے اجتناب، اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. بس میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، وہ جو غور سے بات سنتے ہیں پھر وہ اس کی بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی صرف سنتے ہی نہیں بلکہ کرتے بھی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی لوگ عقل والے ہیں. تو اس میں نمبر ون ہے فقہ حقیقت العبودیہ، عبودیت کی یعنی اطاعت کی حقیقت کیا ہے، اس کا بیان. قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی خوب رزق دینے والا، بڑی قوت والا، نہایت مضبوط ہے. یعنی اللہ نے پیدا ہی ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، ہم رزق کمانے کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، جبکہ رزق کا معاملہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تھوڑے میں بھی برکت دے دیتا ہے اگر اس کی وجہ سے عبادت انسان کرنے میں اپنا وقت لگاتا ہے.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
وقال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور اللہ تعالی نے فرمایا حالانکہ وہ یہی حکم دیے گئے تھے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی درست دین ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم یہ دیا ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور اسی کے لیے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ یعنی جسمانی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، اور یہی درست دین ہے. کیونکہ جسمانی عبادت انسان اپنے لیے کرتا ہے اور مال دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، تو حقوق اللہ بھی ادا ہو رہے ہیں اور حقوق العباد بھی، یہ سب عبادت ہے.
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
وقال الله تعالى، اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو. کون ہے رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے. کیوں؟ تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں غلط طریقوں سے، غلط کاموں سے، اور آخرت میں آگ سے. کیوں کرو رب کی عبادت؟ کیونکہ اسی نے تو تمہیں پیدا کیا، اور وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے. بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کی اطاعت کرو، اور اس کے مقابلے میں کسی اور کو مت لاؤ، کسی اور کی نہ کرو. ند کہتے ہیں ہم سر کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر کسی اور کو لا کھڑا کرنا، چاہے وہ کوئی نفس ہے یا کوئی انسان ہے یا کوئی رواج ہے یا کوئی قانون ہے، کچھ بھی. تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو مت لاؤ، صرف اللہ ہی کے خالص بندے بن جاؤ.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
الله تبارك وتعالى هو الملك الذي لا يخرج عن ملكه أحد، الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل مخلوق في العالم العلوي وفي العالم السفلي فقير إلى الله بالذات، وفقره من لوازم ذاته لا ينفك عنه أبدا. اللہ تبارک و تعالی وہ حقیقی بادشاہ ہے جس کی بادشاہت سے کوئی ایک بھی باہر نہیں نکل سکتا، یعنی ہم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے. اللہ اپنی ذات میں اپنے علاوہ غیروں سے غنی ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں. اور بالائی جہان اور نچلے جہان میں تمام مخلوقات اپنی ذات میں اللہ کی محتاج ہیں، جبریل بھی محتاج ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سارے فرشتے بھی، فرعون بھی اور حامان بھی اور بڑے بڑے لوگ اور شخصیتیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، اور صرف انسان نہیں باقی مخلوقات بھی. اور مخلوق کی محتاجی اس کی ذات کی لازمی چیزوں میں سے ہے، یعنی مخلوق محتاج ہے، یہ ہماری ذات کا حصہ ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، جو کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی، چاہے ہمارے پاس کچھ بھی ہو، یہ کمزوری نہیں جا سکتی کہ ہمیں محتاجی ہو. اب دیکھیں کہ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، گھر میں آپ کے واش روم میں کوئی چیز خراب ہو گئی، آپ کو پلمبر کی ضرورت پڑ گئی، الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے، آپ نے الیکٹریشین کو بلانا پڑتا ہے، یعنی آپ سب کچھ خود نہیں کر سکتے. اسی طرح کھائے بغیر نہیں رہ سکتے، پہننے کی ضرورت ہے، دھوپ سے، گرمی سے، سردی سے بچنے کی ضرورت ہے. واللہ سبحانہ هو الصمد الغنی عن کل ما سواہ وکل ما سواہ فقیر الیہ. اور اللہ سبحانہ تعالی ہی بے نیاز ہے، اپنے سوا سب سے مستغنی ہے، اور اللہ کے سوا تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں. والانسان یذنب دائما ویقصر دائما فهو فقیر مذنب مقصر وربه تعالی یرحمه ویغفر له لانه هو الغفور الرحیم. اور انسان ہمیشہ گناہ کرتا ہے، ہمیشہ کوتاہی کرتا ہے، پس وہ محتاج ہے، گناہگار ہے، کوتاہی کرنے والا ہے، اور اس کا رب جو بلند و برتر ہے اس پر رحم کرتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے، کیونکہ وہی بخشنے والا مہربان ہے. یعنی بندہ گناہ کرتا جاتا ہے اور رب معاف کرتا جاتا ہے. ولولا رحمت اللہ لعباده واحسانه الیہم لما وجد العبد خیرا اصلا لا فی الدنیا ولا فی الاخرہ. اور اگر بندوں پر اللہ کی رحمت اور ان پر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو بندہ سرے سے کوئی خیر و بھلائی نہ پاتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کچھ بھی نہ ہمیں ملتا اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی. وَلَيْسَتْ سَعَادَةُ الْإِنسَانِ فِي أَن يَكُونَ عَالِمًا بِاللَّهِ مُقِرًّا بِمَا يَسْتَحِقُّهُ دُونَ أَن يَكُونَ مُحِبًّا لَهُ عَابِدًا لَهُ مُطِيعًا لَهُ. اور انسان کی خوش نصیبی اور سعادت اس بات میں نہیں کہ وہ صرف اللہ کی ذات کے بارے میں علم اور معرفت رکھتا ہے اور جس چیز کا اللہ مستحق ہے اس کا اقرار کرنے والا ہو، نہ تو اس سے محبت کرتا ہو، نہ اس کی عبادت کرتا، نہ اس کی اطاعت کرتا ہو، تو ایسی معرفت کا کوئی فائدہ نہیں. لوگ کہتے ہیں نا تو عارف باللہ ہے فلاں جو ہے وہ اللہ کو پہنچا ہوا ہے لیکن کرتا کراتا کچھ نہیں، تو اللہ کو ایسے عارفوں کی ضرورت نہیں، ضرورت تو کسی کی بھی نہیں، لیکن خالی معرفت کافی نہیں جب تک کہ انسان عبادت، اطاعت اور محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے. بل اشد الناس عذابا یوم القیامت و اشقاہم حیاتا فی الدنیا عالم لم ینفعہ اللہ بعلمہ. بلکہ قیامت کے دن عذاب میں تمام لوگوں سے بڑھ کر اور دنیا کی زندگی میں بدبختی کے لحاظ سے وہ عالم ہے جس کے علم کے ساتھ اللہ نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا. یعنی علم حاصل کر کے اگر انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ اور زیادہ بدبختی کا باعث بن جاتا ہے. فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ الْحَقَّ وَأَبْغَضَهُ وَعَادَاهُ كَانَ مُسْتَحِقًّا مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَإِقَابِهِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. بس جب انسان حق کو معلوم کر لے، پھر اس سے بغاوت اور عداوت کرے، یعنی حق پتہ بھی چل گیا پھر دشمنی رکھے تو وہ اللہ کے غضب اور اس کی سزا کا اتنا حقدار ہوگا جتنا کہ وہ نہیں جو حق کو نہیں جانتا. حق کو جاننے کے بعد پھر حق سے نفرت کرنا اور حق کے قریب نہ جانا یہ بہت ببال کا باعث ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ اس کو قبول کر لیا گیا ہے، یعنی اللہ کو مانتے بھی ہیں پھر اللہ کے بارے اللہ نے یہ کیوں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ کیوں کر دیا، اعتراض، اللہ پہ ناراضگی، وائے می، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک زائل ہونے والی ہے، یعنی انہیں کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے، اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے.
والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید.
ہم اس کو ان کو بھی انہیں کاؤنٹ کریں گے جن کا علم تو ہے لیکن عمل نہیں کرتے.
جی
علم ہے، ایک تو تنجت لانا، انکار کرنا، انکار نہیں کرتے، دے نو بٹ عمل نہیں کرتے.
وہ بھی اسی کے بالکل اسی میں آئیں گے.
اور کبھی کبھی تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا، تو وہ تو عذاب ہی نہیں دے گا، یہ مطلب ایسی کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بہت محبت کرتا ہے اپنے لوگوں سے. اللہ تعالیٰ نے اتنا صاف صاف کہہ دیا، اتنا کلیئر کلیئر بتا دیا ہمیں.
اصل میں یہی تو یہاں عبادت کی حقیقت بتا رہے ہیں، عبادت اطاعت ہے. اگر اطاعت نہیں تو کیا عبادت ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر بات ہی نہیں مانی، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو مانتے ہیں لیکن اس کی نہیں مانتے، تو کیا فائدہ؟
استاد جی جیسے یہ کہہ رہی تھی نا کہ بچے آگے ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، تو اگر بچے بھی اپنی اطاعت میں نہ ہو تو ان سے بھی ہم ٹرن آف ہو جاتے ہیں، جیسے بچے بھی جب
جی ہاں جی،
تو پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم آرام سے معاملہ کرتے رہتے ہیں.
یعنی اگر بچے ہماری بات نہ مانے تو ہم سخت غضبناک ہوتے ہیں، اللہ کی نہ مانے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیا بچے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے.
جی ابھی یوٹیوب کو کبھی آن کریں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی وہ یہی بتاتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو جائے گی، مال میں برکت ہو جائے گی،
وہ بھی پھر دنیا، یعنی عبادت کا مقصد بھی ہم نے دنیا کا معنی بنا لیا ہے. بالکل
اتنا دل دکھتا ہے کہ بس اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا،
بالکل
اس کے مال میں برکت ہو جائے.
دیکھ رہی ہوں کتنا لمبا،
یہ عقل کی جو بات کریں کہ عقل کو ہم بڑا سمجھتے ہیں تو بات وہی ہوتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں سر تو جھکا دیتے ہیں، اب عقل نہیں ساتھ جھکا دیتے.
جی ہاں
جھکائیں گے تو
بالکل
نماز
وہی ہو، سوچے وہی باغیانہ ہی ہوتی ہے.
یہ تو اگر میننگ دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ ہم استقامت تیار کرتے ہیں. استقامت کا تیار کرنا یہ ہے کہ صرف ٹاپ پرائیورٹی کے اللہ کے حکم کو،
یعنی کچھ بھی حالات ہوں، سردی ہو، گرمی ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، اللہ کی اطاعت اپنی جگہ ہو. واللہ عز و جل هو المستحق للعبادت وحده دون سواه، اللہ عز و جل اکیلا ہی عبادت کا حقدار ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے. فهو سبحانه اعظم من خلق و اکرم من سئل و ارحم من ملک و احق من عبد لا الہ غیره ولا رب سواه، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے عظیم ہے جنہوں نے کچھ بنایا، بڑی بڑی عمارتیں بنائی، بڑے بڑے ایجادات کی، بڑے بڑے جہاز بنائے، اللہ ان سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر جیسے ہم کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ سخی ہے جن سے مانگا گیا، جتنا وہ دیتا ہے کوئی اور نہیں دیتا. ان سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جو کسی چیز کے مالک بنے ہوئے ہیں. عام طور پر لوگوں کے پاس جب زیادہ آتا ہے تو رحم ہی چن جاتا ہے، زیادہ ہی سخت دل ہو جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ حقدار ہے جن کی عبادت کی گئی، یعنی جن معبودوں کی، بتوں کی عبادت کی، ان کا وہ حق ہی نہیں تھا، ان سب سے زیادہ حقدار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کے سوا کوئی رب نہیں. فکمال الادب مع اللہ یکون بالایمان به وتوحیده وطاعته والقیام بدینه والتأدب بآدابه ظاہرا وباطنا، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمال ادب یہ ہے کہ انسان اس پر ایمان لائے، اس کی توحید کا اقرار کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے دین کو قائم کرے، یعنی اپنی لائف میں پریکٹیکلی وہ دیندار نظر آئے، اور اس دین کے آداب کو اختیار کرے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اندر باہر سے مسلمان ہو. وَلَا يَسْتَقِيمُ لِأَحَدٍ قَطُّ الْأَدَبِ مَعَ اللَّهِ إِلَّا بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، اور کسی کے لیے کبھی بھی اللہ کے ساتھ ادب درست نہیں ہو سکتا مگر تین چیزوں کے ساتھ: معرفت اللہ بأسمائه وصفاته، ومعرفت دینه وشرعه، وما يحبه ويرضاه، ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ اس کی معرفت حاصل کرنا، اور اس کے دین اور اس کی شریعت کی معرفت حاصل کرنا، اور جن چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے ان کی معرفت حاصل کرنا، اور ایک ایسا نفس جو حق کو قبول کرنے کے لیے باصلاحیت ہو، قبول کرنے والا ہو، نرم مزاج ہو، اور حق کو قبول کرنے کے لیے مستعد یعنی تیار ہو، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کی طرف دعوت دینے کے لیے اور اس پر پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے کے لیے تیار ہو. یعنی اگر ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کے ناموں اور صفات کے ذریعے، اور اس کے دین اور شریعت کو بھی سیکھنا، اور جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے راضی ہوتا ہے، ان کو پہچاننا وہ کون سے کام ہے. اور ایک ایسا نفس ہمارے اندر ہونا چاہیے جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، نرم مزاج ہو، حق قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی، اور پھر اس کے طرف دعوت بھی دے، اور اس رستے میں جو تکلیفیں پہنچے ان پر صبر بھی کرے. یہ ہے عبودیت کی حقیقت. وَلَا يَتِمُّ صَلَاحُ الْعَبْدِ فِي الدَّارَيْنِ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ، اور دونوں جہانوں میں بندے کی درستگی کامل نہیں ہوتی مگر دو چیزوں کے ساتھ. یعنی بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا مگر دو چیزوں کی اصلاح کے ساتھ. نمبر ایک، الیقین والعافیہ، یقین اور عافیت. فالیقین یدفع عن العبد عقوبات الآخرہ، بس یقین بندے سے آخرت کی سزاؤں کو دور ہٹاتا ہے. وبالآخرت ہم یوقنون، جو ہے جب انسان آخرت پر یقین کرتا ہے تو پھر اپنے عمل بھی بدلتا ہے اور اس سے اس کی آخرت سمرتی ہے. والعافیت تدفع عنہ امراض الدنیا فی قلبہ و بدنہ، اور عافیت دنیا کی بیماریوں کو اس سے دور کرتی ہے جو اس کے دل اور اس کے جسم میں ہوتی ہیں. یعنی عافیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اور انسان کا جسم جو ہے وہ صحت مند ہو، دل کے خیالات بھی صحت مند ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی صحیح طور پر فنکشن کرے تاکہ وہ صحیح معنوں میں عبادت کر سکے. وقد جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین عافیت الدین والدنیا بقولہ اسأل اللہ العفو والعافیۃ فإن احدا لم یعط بعد الیقین خیرا من العافیۃ، اخرجہ الترمذی. اور بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کی عافیت کو اپنے اس فرمان کے ذریعے اکٹھا کر دیا ہے کہ لوگوں، اللہ سے گناہوں سے عفو درگزر اور مصیبتوں سے عافیت طلب کرو، کیونکہ ایمان اور یقین کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو چیزیں انسان کے لیے بڑی ضروری ہیں، اس کے دل میں شکوک و شبہات نہ ہوں، اور اس کے دل میں وسواس اور شہوات، ایسی خواہشات نہ ہوں کہ جو اس کی دین دنیا کے راستے میں رکاوٹ بنے. وللہ سبحانہ علی کل انسان عبودیت خاصۃ بحسب مرتبتہ وقدرتہ سوى العبودیت العامۃ التی سوى اللہ بین عبادہ فیہا، اور ہر انسان کے اوپر اپنے مرتبے اور قدرت کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک خاص عبودیت لازم ہے، سوائے عمومی عبودیت کے جس میں اللہ نے تمام بندوں کو برابر رکھا ہے. یعنی ہر انسان کو اپنی اپنی طاقت قدرت کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ سب کی طاقت برابر نہیں ہوتی، سب کی قابلیت ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کے وسائل ایک طرح کے نہیں ہوتے، سب کے پاس ریسورسز ایک جیسے نہیں ہوتے. تو ہر انسان کا ایک خاص مقام ہے. سوائے عبودیت العامتی، سوائے عام عبودیت کے، کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں جس کو اللہ نے سب کے درمیان برابر رکھا ہے. کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے, بہرحال وہ بندہ اللہ ہی کا ہے, پیدا اس کو اللہ ہی نے کیا ہے. فَعَلَى الْعَالِمِ مِنْ عُبُودِيَّتِ نَشْرُ السُنَّةِ وَالْعِلْمِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ مَا لَيْسَ عَلَى الْجَاهِلِ وَعَلَيْهِ مِنْ عُبُودِيَّتِ الصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ مَا لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ. بس عالم پر جو اللہ کی عبودیت فرض ہے وہ سنت اور علم کی نشر و اشاعت کرنا, یعنی اگر اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو میرا فرض کیا بنتا ہے کہ میں اس علم کو عام کروں. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا ہے, یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے, اور یہ ذمہ داری ایک جاہل پر فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ایک عام انسان جس کے پاس نالج ہی نہیں, یہ ذمہ داری اس کے اوپر لازم نہیں ہوتی, وہ اس کا مکلف نہیں. اور عالم کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اگر اسے تکلیفیں پہنچیں, کوئی مشکلات آئیں, تو وہ صبر کی عبودیت بجا لائے, اور اس طرح کی عبودیت اس کے علاوہ دوسروں پر لازم نہیں. یعنی جب آپ دین کا علم دینے لگتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں, آپ کو علم سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, علم کو پھیلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, تو اس سے انسان گھبرائے نہیں بلکہ اس پر صبر کرے. وَعَلَى الْقَادِرِ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ مَا لَيْسَ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْهُمَا. اور جو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے پر اپنے ہاتھ اور زبان سے قادر ہو, تو جتنا اس پر لازم آتا ہے اتنا اس شخص پر لازم نہیں آتا جو ان دونوں سے عاجز اور بے بس ہو. یعنی مثال کے طور پر گھر میں ایک ماں ہوتی ہے اور کوئی بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, مثلا دوسرے بچے کی پٹائی کر رہا ہے, تو اب کوئی اور بچہ شاید اس کو نہ روک سکے, لیکن ماں روک سکتی ہے, تو ماں کے اندر طاقت ہے, یہ ماں کا کام ہے, ہر ایک کو بیچ میں مداخلت نہیں کرنی. تو اسی طرح کوئی بھی ایسا کام جو کوئی انسان کر سکتا ہے, اس کے پاس جسمانی طاقت ہے یا ذہنی طاقت ہے, علمی طور پر وہ اسٹرانگ ہے, یا اس کے ریسورسز ہیں, یا اس کے پاس ایسے کوئی اتھارٹی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ برائی کو روک سکتا ہے, تو اس کے اوپر یہ عبادت لازم ہو جاتی ہے, ایک عام انسان پر نہیں. ٹھیک ہے. وَعَلَى الْحَاكِمِ مِنْ عُبُودِيَّتِ اِقَامَةِ الْحَقِّ وَتَنْفِيذِهِ وَإِلْزَامُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ بِهِ وَالصَّبْرُ عَلَى ذَلِكَ وَالْجِهَادُ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ عَلَى الْمُفْتِي. اور حکمران پر حق کو قائم کرنے اور اس کو عملاً نافذ کرنے کی عبودیت لازم ہے, اور اس شخص کے لیے لازم ٹھہرانا جس کی اس حکمران پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, یعنی حکمران کے پاس اتھارٹی زیادہ ہے, لہذا وہ لوگوں کے حقوق اور حق بات کو لوگوں پر نافذ کر سکتا ہے, اور پھر اس کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں, تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا, اس پر جہاد کرنا, یعنی پوری پوری کوشش کرنا. اور اس طرح کی عبودیت مفتی پہ لازم نہیں. مفتی کا کام کیا ہے کہ وہ علم حاصل کر کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کو فتویٰ دے کہ حلال کیا, حرام کیا, جائز کیا, ناجائز کیا ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا مفتی کی ذمہ داری نہیں ہوتی. وہ صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اب کسی بھی حکومت میں آپ دیکھیں تو ایک جج ہوتا ہے, اس کا کام کیا, فیصلہ کرنا. مفتی بھی جج کی طرح ہوتا ہے, لیکن امپلیمنٹ کون کرتا ہے؟ جو قوت نافذہ ہوتی ہے اس ملک کی, جس کا کام ان لاس کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے. کچھ کام پولیس کے ذمے ہوتے ہیں, کچھ عدلیہ کے ذمے ہوتے ہیں, کچھ قانون ساز ادارے ہوتے ہیں, تو ہر ایک کی ذمہ داری مختلف ہے. وَعَلَى الْغَنِيِّ مِنْ عُبُودِيَّتِ أَدَاءِ الْحُقُوقِ الَّتِي فِي مَالِهِ مَا لَيْسَ عَلَى الْفَقِيرِ. اور ایک مالدار پر جو اس کے مال میں حقوق کی ادائیگی کی عبودیت لازم آتی ہے, وہ ایک فقیر شخص پر نہیں آتی. یعنی جس کے پاس مال ہے اس پر تو زکوٰۃ کی عبادت فرض ہے, لیکن ایک فقیر ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, تو اس کو ہم زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں کہیں گے, اس پر یہ ذمہ داری نہیں ہے. حالانکہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی پانچ پلرز میں سے, فرائض میں سے ہے, لیکن اس پاس ہے ہی کچھ نہیں تو وہ کیا دے گا. وَعَلَى الْقَوِيِّ بِدِينِهِ مِنْ عُبُودِيَّتِ الْجِهَادِ مَا لَيْسَ عَلَى الضَّعِيفِ وَهَكَذَا. اور جو اپنے دین میں طاقتور ہو اس پر جہاد کی عبودیت لازم آتی ہے, جو ایک کمزور پر نہیں آتی. اور اسی طرح عبودیت خاصہ کی تقسیم ہوگی, یعنی جو اس کو نعمت ملی ہے اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی عبادت کرے، اور اس پر پھر اطمینان بھی ہو. پھر یہ نہ بیٹھ کے رونا روئے میں فلاں کام نہیں کر سکتا، میں فلاں نہیں کر سکتا، اس طرح وائن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو مکلف ہی نہیں کیا. ایک شخص جو اپاہج ہے، معذور ہے، بیمار ہے، تو ہم اس سے کہیں کہ تم جا کر کوئی لوگوں کی خدمت کرو، تو یہ تو عقل کی بات نہیں، کیونکہ اس کی تو طاقت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم میں سے ہر شخص خود اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے کہ اس کے پاس کیا کچھ طاقت ہے، کیا وہ کر سکتا ہے، اور اس کے مطابق. اور یہی چیز آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ آپ کے سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، لہذا ہر بچے کو اس کی صلاحیت کے مطابق ہی کام اور ذمہ داری دیں، اور اس سے اتنی ہی ایکسپیکٹیشنز بھی رکھیں، کیونکہ ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. دیکھو بھیا تو یہ کر رہے ہیں، دیکھو بہن نے اتنا کچھ کر لیا، تم کچھ نہیں کر رہے. نہیں، بجائے اس کے کہ بہن اور بھائی سے اسے کمپیئر کریں، اس کو اس کی صلاحیتیں یاد دلا کر اس کو انکریج کریں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنا اچھا ذہن دیا ہے، ایسی قابلیت دی ہے، تمہاری یہ خاص خصوصیت ہے، تم اس میں آگے بڑھو. تو وہ اس کے لیے انکریجنگ ہوگا، اس کو آپ امپاور کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. تو کسی بھی کمزور کو آگے بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے اس کے حساب سے اس کو راہ دکھائی جائے، نہ کہ اس پر وہ بوجھ لادا جائے جو اس کے بس میں ہے ہی نہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں عام انسان کی حیثیت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ تو پیغمبر تھے، ان کے پاس قوت زیادہ تھی. بلا شبہ ہم ان کی طرح تہجد نہیں پڑھ سکتے، لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں، لہٰذا ہم تو کچھ نہ کریں. تو ایک طرف ہمیں اپنی صلاحیتوں کا اندازہ کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کے کام میں استعمال کرنا ہے، چاہے ذاتی عبادت ہو، چاہے خدمت خلق ہو، چاہے دین کی دعوت ہو، تبلیغ ہو، کچھ بھی. اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ کیا میں اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کر رہا، کیا میرے گولز ہائی ہیں. وہ کہتے ہیں نا تھنک ہائی، یعنی ڈریمز تو بڑے ہونے چاہیے نا. چاہے اگر آپ کے پاس وسائل نہیں، کیا پتا کسی وقت آپ کے پاس وسائل آ جائیں اور پھر آپ اس کے لیے پریپیئرڈ ہی نہ ہو، تو اپنے آپ کو پریپیئر بھی تو کرنا چاہیے نا. جس سے آپ دیکھیں نا، یہ تو میرا فرض ہے، ٹھیک ہے نا، کسی پر احسان نہیں، یہ اللہ نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی کہ اگر مجھے اللہ نے علم دیا ہے تو پھر مجھے اس کو بانٹنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ دوسرے لوگ ہم سے کم وسائل کے ہوتے ہوئے بہت آگے نکل جائیں اور ہم شکایتی رویہ لے کے رونا روتے روتے کچھ بھی نہ کر پائیں. میکسیمم جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں، جسمانی قوت ہے، مال ہے، علم ہے، وقت ہے، جوانی ہے، ان سب چیزوں کو بہتر سے بہتر کاموں میں لگانے کی سوچتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. میں تو اکثر کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ مجھے راہ دکھا دیں، میرے دل میں خیال ڈال دیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ چانس ایک ملا ہے بس، دوبارہ نہیں آنے والا، تو کہیں اس کو ادھر ادھر میں ضائع نہ کر بیٹھے. ٹھیک ہے. وقد غر ابلیس اکثر الخلق فحسن لهم القيام بنوع من الذكر او قراءه القران او الصلاه والصيام او الزهد في الدنيا والانقطاع عن الناس وعطلوا هذه العبوديات فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها. اور بے شک ابلیس نے اکثر لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، بس ان کے لیے ذکر کی ایک خاص قسم کو مزین یا اچھا کر کے دکھا دیا، یا قرآن کی قراءت کو، یا نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کو، یا دنیا میں زہد اختیار کرنے کو اور لوگوں سے کٹ کر رہنے کو. اور کچھ دیر بعد ان لوگوں نے ان عبودیات کو بھی چھوڑ دیا، معطل کر دیا، یعنی جو کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیا. بس انہوں نے ان عبادات کو قائم کرنے کی اپنے دلوں سے کوئی بات نہ کی. وَالْفَلَمْ يُحَدِّثُ قُلُوبَهُمْ بِالْقِيَامِ بِهَا، کہ ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے. یعنی بعض اوقات ابلیس ہمارے کچھ کاموں کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے کہ تم یہی کرتے رہو، لوگوں سے نہ ملو جلو، کسی کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں، اپنی فکر کرو، بس اپنی عبادت پہ فوکس کرو. اب ہوا کیا، پہلے تو ان کو اس پہ کنفائن کیا، اور پھر جب وہ اس پہ رہ گئے تو اکیلا انسان تو بہت کچھ نہیں کر سکتا. جب آپ قافلے سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں، چھوڑو پر اب کیا جانا. پھر آہستہ آہستہ اس نے ان عبادات کو بھی ختم کروا دیا اور انہوں نے اپنے دل کا کوئی جائزہ ہی نہیں لیا، محاسبہ ہی نہیں کیا. وَهَؤُلَاءِ عِنْدَ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ أَقَلِّ النَّاسِ دِينًا وَفِقْهًا. اور یہ انبیاء کے ورثاء کے مقابل، یعنی علماء کے مقابل، دین اور علم اور فقہ میں سب سے کم ہے. فَإِنَّ الدِّينَ هُوَ الْقِيَامُ لِلَّهِ بِمَا أَمَرَ بِهِ، فتارک الحقوق التي تجب عليه لله اسوأ حالا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي. تو یقیناً دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہر اس چیز کے ساتھ کھڑے ہو جانا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو جس شخص پر اللہ کے لیے کچھ حقوق لازم آتے ہیں وہ اگر ان حقوق کو چھوڑ دے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان لوگوں سے بھی بدتر حالت میں ہے جو نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں. یعنی ایک شخص ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو غلط کام کر رہا ہے, اس کا حال تو اور ہے. ایک وہ جس کو پتہ ہے اور وہ کر رہا تھا کچھ نیکی کا کام اور پھر اس نے وہ بھی چھوڑ دیا. فَإِنَّ تَرْكَ الْأَمْرِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ارْتِكَابِ النَّهْيِ, کیونکہ بے شک حکم کو چھوڑ دینا, یعنی اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور اس نے حکم کو سمجھ بھی لیا, یہ اللہ کے نزدیک ممنوع کام کے ارتکاب کرنے سے زیادہ سنگین ہے. یعنی یہ گناہ کا کام کرنے سے بھی زیادہ برا ہے کہ جس میں انسان ایک دفعہ نیکی کے رستے پہ چلے اور پھر اس کو چھوڑ دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کے لیے بری مثال ہے. تو ابلیس نے یہی کیا کہ نیکی کا کام کرتے کرتے اس سے چھڑوا دیا کوئی بہانہ بنا کر. وَمَن لَّهُ بَصِيرَةٌ وَخِبْرَةٌ بِمَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَأَى أَكْثَرُ مَن يُشَارُ إِلَيْهِم بِالدِّينِ هُمْ أَقَلُّ النَّاسِ دِينًا وَفِقْهًا. اور جس شخص کو اس چیز کی بصیرت اور تجربہ حاصل ہوا جس کے ساتھ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, اور اس طریقے کا اس کو علم ہو جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم قائم تھے, تو وہ یہی دیکھے گا کہ اکثر وہ لوگ جن کی دینداری کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ دیندار لوگ ہیں, وہ تمام لوگوں سے دین اور فقہ میں کم ہوں گے. یعنی جو سمجھدار انسان ہوگا, بصیرت رکھتا ہوگا, تجربہ کار ہوگا, جانتا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے اور آپ نے کیا کیا کام کیے اور صحابہ نے کیا کام کیے, تو وہ یہ دیکھ لے گا, سمجھ جائے گا کہ جن چیزوں کو لوگ دینداری کہتے ہیں خالی یہی دینداری نہیں, یہ دین کی سمجھ کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے دنیا میں آ کر کیا کیا, وہ کس چیز کے ساتھ بھیجے گئے تھے؟ صرف نماز پڑھنے کے لیے, صرف روزہ رکھنے کے لیے, صرف حج زکات کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے اور بس؟ اور آپ نے صحابہ کو بھی یہی حکم دیا کہ تم سب نماز روزہ حج زکات کرو, تلاوت کرو, گھر میں بیٹھو, یا کچھ اور بھی کیا؟ یعنی دوسروں لوگوں کے لیے خیرخواہ بن گئے, رحمت للعالمین تھے, تمام مخلوقات کے حق میں بہترین تعلیم بھی دی اور ان کو حق کی طرف بلایا بھی. یعنی عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے بلکہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اس کا دائرہ کار جو ہے وہ معیشت بھی ہے, معاشرت بھی ہے, خاندانی زندگی بھی ہے, والدین سے لے کے اولاد اور رشتہ داروں اور شوہر اور بیوی اور بچوں اور نیبرز اور جانوروں اور ان سب کے حقوق بھی ہیں, یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. اور یعنی دین کو لوگوں تک پھیلایا, عام کیا, یعنی دوسروں کو دین کی طرف بلایا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ كِيُوْ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ, وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا. کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ, تاکہ باقی سارے دینوں پر اس کو ظاہر کر دے, غالب کر دے. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگ کس کس دین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا, حتیٰ کہ اب آپ دیکھیں کہ لوگ شیطان کی پوجا بھی کرتے ہیں, پہلے بھی کرتے ہوں گے لیکن اب باقاعدہ ان کے چرچ بھی ہیں, اور یعنی کیسی کیسی گمراہیوں میں پڑ گئے. ان لوگوں تک دین کو لے جانا کس کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری ہے نا, لیکن ہم تو راضی ہو گئے بس اس پر کہ ہم نے نماز روزہ تلاوت کر لیا, ہوں کورس کر رہے ہیں, بس کافی ہے. کیا کوئی نیا پیغمبر آئے گا؟ پیغمبر علیہ السلام کے بعد ذمہ داری کس کی ہے؟ امت کی ذمہ داری صرف مردوں کی ہے, عورتوں کی بھی ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. بعض اوقات یہ نہیں کہ ہم جائیں کسی چرچ میں اور وہاں کھڑے ان کو کہیں ذرا ہٹے میں ذرا یہاں درس دیتی ہوں, نہیں ایسے نہیں. ہم اپنے بچوں کو ایسی, یعنی کہ ہماری کمیونیکیشن وہ نہیں ہو سکتی جو ہمارے بچوں کی ہو سکتی ہے, ہم اپنی نئی نسلوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ جن کے ساتھ بڑے ہوں، آگے بڑھیں، ان تک خیر لے جائیں، نہ کہ ان کا انفلوئنس قبول کر کے بیٹھ جائیں، یا ہم ان کو صرف دنیا کمانے کے لیے تیار نہ کریں، آخرت کمانے کے لیے بھی تیار کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی کوئی اور تو نہیں آئے گا، امت ہی کو کرنا ہے نا، کیونکہ قرآن اور سنت تو ہمارے پاس ہے. یعنی علم والے جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، بصیرت والے اور تجربے والے. کیا کہ جو ورثۃ الانبیاء علماء ہیں ان کے مقابلے میں ان لوگوں کا درجہ کم ہے جو صرف عبادتوں پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ صرف فرائض کی بات ہے نا، کہ نماز، روزہ، حج، زکات کے، یہ تو فرائض ہے، یہ تو تیار کرتے ہیں انسان کو کسی اور کام کے لیے. آپ دیکھیں باقی چیزوں میں، کیا ہم اپنے کھانے کے معاملے میں صرف وہ لیتے ہیں جو ہمارے بدن کی ریکوائرمنٹ ہے، اینڈ دیٹس اٹ؟ کیا خیال ہے؟ اور کیا پکائیں اور کیا کریں؟ تو دین کے معاملے میں اگر کسی کو کہیں نا آئیں کلاس جوائن کریں یا تعلیم کا کام کچھ کریں، اگر آپ کو اللہ نے سکھا دیا تو آپ اوروں کو سکھائیں، تو ان کا جواب عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ کیا میں نماز روزہ کر رہی ہوں، کافی نہیں میرے لیے؟ بعض تو وہ بھی نہیں کرتے، لیکن جو کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے. اصل نقطہ یہ ہے سمجھنے کا، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری. اور پھر یہ کہ صرف علم نہیں، اللہ نے ہمیں عقل، سمجھ اور بصیرت دی ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. ہر ایک کے وہ سمجھ نہیں ہوتی، ہر ایک کے پاس وہ قابلیت نہیں ہوتی. بعض لوگوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے، انہیں کنوے ہی نہیں کرنا آتا. آپ کے پاس اگر علم زیادہ نہیں بھی، لیکن اللہ نے آپ کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ آپ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری زیادہ نہیں، کیونکہ آپ کو ایک اور ایکسٹرا نعمت ملی ہوئی ہے. پھر آپ اپنے آپ کو صرف اس پر راضی کر کے نہ بیٹھ جائیں. وَأَيُّ دِينٍ وَأَيُّ خَيْرٍ وَأَيُّ عِلْمٍ وَأَيُّ فِقْهٍ فِي مَنْ يَرَى الْكُفْرَ يَمْلَأُ الْأَرْضَ وَهُوَ صَامِتٌ سَاكِتٌ لَا يَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَيَرَى الْجَهْلَ قَدْ عَمَّ وَقَمَّ وَيَرَى تَفَشِّي الْبِدَعِ وَهُوَ سَاكِنٌ لَا يَتَحَرَّكُ سَاكِتٌ لَا يَأْمُرُ وَلَا يَنْهَى. اور کون سا دین، اور کون سی خیر، اور کون سا علم، اور کون سی فقہ ہے اس میں جو دیکھ رہا ہے کہ زمین کفر سے بھر گئی ہے اور وہ خاموش ہے اور ساکن ہے، اللہ کی طرف کسی کو دعوت ہی نہیں دیتا، اور وہ دیکھتا ہے کہ جہالت عام ہو گئی ہے، لوگوں کو بیسکس نہیں پتا، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں صحیح، اور سب کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ بدعات پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ خاموش ہے اور حرکت میں نہیں آتا، وہ خاموش ہے، نہ حکم دیتا ہے نہ منع کرتا ہے، لوگ جو جی چاہے کرتے رہیں، متاثر مس نہیں ہوتا، حالانکہ اس کو پتا یہ سب غلط ہو رہا ہے. وَيَرَى مَحَارِمَ اللَّهِ تُنْتَهَكُ وَحُدُودُهُ تُضَاعُ وَدِينُهُ يُتْرَكُ وَهُوَ بَارِدُ الْقَلْبِ صامت اللسان ساکن الجوارح. وہ اللہ کی حرمتوں کو دیکھتا ہے کہ وہ پامال کی جا رہی ہیں، اس کی حدود کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور اس کے دین کو ترک کیا جا رہا ہے، اور اس حال میں بھی وہ ٹھنڈے دل والا، خاموش زبان والا اور خاموش اعضاء والا، یعنی کچھ بھی نہیں کر رہا، یعنی دیکھ رہا ہے کہ لوگوں کو میری ضرورت ہے. یہ ایسا ہی ہے، کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کے پاس پانی ہے، اور آپ خاموش تماشائی کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ آگ لگی ہے تو لگی رہے، میری تو ڈیوٹی نہیں ہے، اور بھی تو لوگ ہیں نا، وہ کیوں نہیں آگے آتے، کوئی اور کر لے گا. تو کیا ایسے ہی کرنا چاہیے؟ کفر پہ مرنا، شرک پہ مرنا، بدعات کے ساتھ مرنا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ انجام کیا ہے ان چیزوں کا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ نجات کا نسخہ کیا ہے، اصلاح کا راستہ کیا ہے، کامیابی کا راستہ کیا ہے، اور آپ اس کو بس صرف اپنے تک رکھ کے مطمئن ہیں. آپ دیکھیں مثلاً کہیں کنواں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ دوڑے جا رہا ہے اس کی طرف، آپ کہیں کہ اس کی ماں کو فکر ہونی چاہیے، میری تو نہیں ذمہ داری، کیا خیال ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. اگر ماں کو نہیں احساس، تو پھر مجھے ذمہ داری لینی چاہیے کہ میں اسے گرنے سے بچاؤں. اگر ہماری نئی نسلیں ہلاکت کی طرف، گمراہی کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور میرے ہاتھ میں ہے، میرے پاس اللہ نے ریسورسز دیے، عقل دیے، سمجھ دیا کہ میں ان بچوں کو سمیٹ لوں، ان کے ماں باپ کو احساس نہیں میں ان کے لیے کچھ کروں، تو کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ اب شاہین بہن نے ماشاءاللہ، ان سے میں نے پوری کہانی سنی کہ کس طرح المصطفیٰ اکیڈمی بنی اور کیا ہوا. تو اب اگر یہ بھی کہتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو گھر پہ پڑھا لیتی ہوں، بس کافی ہے، تو اتنے سارے بچے کیسے سیکھتے؟ اور اگر ایک خاتون اور ان کے ہسبینڈ مل کے اتنا کچھ کر سکتے ہیں، تو کیا اوروں کے پاس ریسورسز نہیں ہے؟ اور لوگ کچھ اور نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو بس جو ہم کر رہے ہیں وہی بہت اچھا ہے. اگر ہماری وسعت اور طاقت صرف چڑیا جتنی ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کم ہے، تو چڑیا والا ڈراپ ڈالتے ہیں، وَهَلْ بَلَاءُ الدِّينِ إِلَّا مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ إِنْ سُلِّمَتْ لَهُمْ وَظَائِفُهُمْ وَرِيَاسَتُهُمْ وَمَآكِلُهُمْ فَلَا مُبَالَاةَ لَهُمْ بِمَا جَرَى عَلَى الدِّينِ وَأَهْلِهِ. اور دین میں آزمائشیں نہیں آئیں مگر ان لوگوں کی طرف سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کی تنخواہیں اور ان کی ریاست اور ان کے کھانے پینے کا سامان ان کے حوالے کر دیا جائے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ دین اور دینداروں پر کیا گزر رہی ہے. یعنی اگر ان کی دنیا آباد ہے، ان کو دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے، تو یہ نہ دین کی سوچیں گے نہ دین کا کام کرنے والوں کے بارے میں سوچیں گے کہ وہ کن مشکلات کا شکار ہیں. وَهَؤُلَاءِ مَعَ سُقُوطِهِمْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ وَمَقْتُ اللَّهِ لَهُمْ قَدْ بُلُوا فِي الدُّنْيَا بِعَزْمِ بِلِيَّةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَهِيَ مَوْتُ قُلُوبِهِمْ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی نگاہوں سے گر جانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ کی ناراضگی بھی ہے. بلا شبہ ان کو اس بات کا کوئی شعور نہیں کہ وہ دنیا میں ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیے گئے ہیں، اور وہ ہے ان کے دلوں کا مر جانا. ساری دنیا ہوتے ہوئے بھی دل خوش نہیں، دل میں احساس نہیں، یہ بہت بڑی سزا ہے. آج کل ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن کبھی وجہ نہیں سوچتے کہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں. لوگوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود وہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود وہ کیوں خوش نہیں؟ کبھی وجہ سوچی؟ کئی دفعہ میرے پاس یہ سوال آیا کہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، قرآن بھی پڑھتی ہوں، ذکر بھی کرتی ہوں، لیکن میرا دل خالی ہے. کیوں خالی؟ اس کا مطلب ہے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. آپ صرف اپنے آپ پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، آپ کو دوسروں کے لیے بھی جینا چاہیے. اللہ نے دوسروں کی خدمت کی صلاحیت آپ کے اندر رکھی تھی، آپ نے وہ ساری صلاحیت اپنے اوپر لگا دی، اپنے ہی بچوں پہ صرف لگا دی اور باقیوں کو بھول گئے. تو بعض اوقات یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن پڑھ کے بھی، ذکر کر کے بھی دل خوش نہیں ہوتے، اگرچہ اس سے فرق پڑتا ہے لیکن پھر بھی بے حسی طاری ہو جاتی ہے، بے حسی. فَإِنَّ الْقَلْبَ كُلَّمَا كَانَتْ حَيَاتُهُ أَتَمَّ كَانَ غَضَبَهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ أَقْوَى وَانْتِصَارُهُ لِلدِّينِ أَكْمَلُ. کیونکہ دل کی زندگی جتنی کامل ہوگی، جتنی اچھی ہوگی، ویسے ویسے اس کا اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے غضب زیادہ قوی ہوگا، یعنی غیرت اس کے اندر زیادہ ہوگی کہ میں نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، اور اس کا دین کے لیے بدلہ لینا زیادہ کامل ہوگا. وَكُلَّمَا تَمَكَّنَ الْعَبْدُ مِنْ مَنَازِلِ الْعُبُودِيَّةِ كَانَتْ عُبُودِيَّتُهُ أَعْظَمَ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنْهَا أَكْبَرُ وَأَكْثَرُ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى مَنْ دُونَهُ. اور جیسے جیسے بندہ عبودیت کے منازل میں قوت پکڑتا جاتا ہے، اس کی عبودیت اسی حساب سے بہت بڑھ جاتی ہے. یعنی عبودیت کی منزلیں ہیں نا، کوئی پہلی منزل پہ، کوئی دوسری پہ، کوئی تیسری پہ، کوئی آگے، کوئی آگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ تھے اس معاملے میں، لیکن جتنا جتنا ہمارا عمل کم ہے ہم اس کے لحاظ سے نیچے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بندہ اوپر چڑھتا جاتا ہے، یعنی منازل طے کرتا جاتا ہے، اس کا درجہ بڑھتا جاتا ہے اور پھر اس کی ذمہ داری بھی بڑھتی جاتی ہے. اب دیکھیں کہ گھر میں جو ذمہ داری شوہر کی ہے وہ بیوی کی نہیں، جو بیوی کی ہے وہ بچوں کی نہیں، جو بچوں کی ہے وہ گھر سے باہر کے فرد کی نہیں. ٹھیک ہے، تو جو جو آپ کا رینک بڑھتا ہے آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے اور پھر آپ کا اجر بھی بڑھتا ہے، آپ کے درجے بھی بڑھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے کہیں بڑی اور زیادہ ہے جو اس سے مرتبے میں کم ہے، جو عبودیت کے درجے میں نیچے ہیں ان کی ذمہ داری بھی کم ہے اور اجر بھی کم ہے. یہ بھی یاد رکھیے، کیونکہ بعض وقت انسان سوچتا ہے میری ذمہ داری کم ہے، میں تو بڑے موج میں ہوں، شکر ہے مجھے یہ کام نہیں کرنا پڑا. عبودیت جو بندگی کو کہتے ہیں، بندگی، بندگی کا مطلب پتہ، بندہ بن کے رہنا، اللہ کا بندہ بننا، اور وہ انسان اللہ کی عبادت اور اطاعت کے ساتھ کرتا ہے. کسی اور کو بھی اگر سمجھنا، ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبودیت. عبودیت جو ہے نا وہ ذرا ایسا درجہ ہے جس میں انسان اللہ کا بن جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو آپ اللہ کے کتنے بنے ہیں؟ 10% ہے، 20% ہے، 50% ہے یا 100% ہے؟ جتنی جتنی آپ اپنی صلاحیتوں کو اس رستے میں استعمال کرتے جائیں گے، جیسے صلاحیتوں اور کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے آپ جتنا جتنا عمل کرتے جائیں گے. یہ کہا جاتا نا کہ کسی ایک جگہ پہ جا کے رک نہ جاؤ، ترقی کا سفر جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. یعنی مثلا اس وقت آپ جس لیول پر کام کر رہے ہیں اس کو کافی نہ سمجھیں، نیکی کے جتنے بھی کام آپ کر رہے ہیں اسے کافی نہ سمجھیں کہ میں نے کر لیا تو بس اتنے کا، مزید کیا ہو سکتا ہے اور اوپر کیسے جا سکتی. مجھے معلوم ہے کہ ہائکنگ جو ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے، لیکن جو مزہ اوپر جا کے نظارے کا آتا ہے وہ زمین پہ نہیں آتا. ایک اور چیز یہ کہ کچھ کام ہم خود کرتے ہیں، دوسروں کو نہیں سکھاتے، دوسروں کو ساتھ لے کے نہیں چلتے. جیسے مائیں ہوتی ہیں نا گھر میں، میں خود ہی کر لوں گی، جاؤ تم کام خراب کر دیتے ہو. اب وہ ایک کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے کر رہا ہے تو وہ ان کو مستقبل کے لیے تیار کر رہا ہے. کوئی کام ہم کر رہے ہیں، مثلا میں جو کام کر رہی ہوں، اگر میں اس کو صرف اپنے تک رکھوں، چند لوگوں تک رکھوں، ایڈمنٹن تک نہ ہوں، کیا شوق یہاں لے کر آئے کہ کچھ اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا جائے، ان کو بھی آگے بڑھایا جائے، کچھ اور لوگوں کو تیار کیا جائے جو اپنے اپنے علاقے میں اور زیادہ آگے پھیلائیں. میری تو یہی نیت ہوتی ہے کہ اور میں دعائیں بھی پھر کرتی ہوں جب جاتی ہوں تو اس جگہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے. کیوں کہ تو لالچ تو یہی ہے، آپ سے تو کچھ نہیں لینا مجھے، لیکن لالچ اور ہرس یہی ہے کہ عبودیت کا ایک درجہ اور آگے بڑھ جائیں. صرف خود ہی اللہ کے بندے نہ بنے، اوروں کو بھی ساتھ لے کے چلے کہ وہ بھی بنے. کیوں جابس چینج کرتے رہتے ہیں؟ کہ یہاں ترقی کے مواقع کم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کچھ اور پھر سوچتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر کچھ اور کرتے ہیں اور بہتر. اور وہ سب دنیا کے لیے ہوتا ہے. آج کل میں نے دیکھا کہ کینیڈا سے بہت سے امام، بہت سے اور جابس پر لوگ امریکہ چلے گئے. یہ بہت عام ٹرینڈ ہو گیا ہے. کچھ لوگوں کو میں جانتی ہوں، پوچھتی ہوں بھی کیوں، کیا یہاں فیسلٹیز کم ہے؟ کہتے نہیں، وہاں چانسز زیادہ ہیں، اگر کہیں اور ملے گا تو وہ وہاں سے بھی آگے چلے جائیں گے. خوب سے خوب تر کی تلاش. اگر یہ دنیا کے معاملے میں ہے جو حقیر ہے، مچھر کا پر بھی نہیں ہے، تو پھر آخرت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوب سے خوب تر کی تلاش. اس سے بہتر کیا کر سکتے؟ اپنے لیے کتنے صدقہ جاریہ بنا سکتے؟ پتہ نہیں کون سی چیز میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. ہمیں تو نہیں پتا نا جو ہم کر رہے ہیں وہ کس کھاتے میں بھی پڑ رہا ہے. بس ایک دعا ہے اور ہرس ہے. صرف اپنے لیے نہیں سوچتی، صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں سوچتی، ان کو تو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے، شروع سے کیا ہوا ہے، اور اللہ نے ان کی بہترین ٹیک کیئر کی ہے. لیکن یہ ہے کہ دوسروں کا غم ضرور ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے روتے نہیں تھے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وہ ان تغفر لہم فانک انت الغفور الرحیم، اگر تو بخش دے تو غفور الرحیم. تو ہر ایک کے لیے ہمارے دل میں ایک ہمدردی ہونی چاہیے کہ ہم ان کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں. اور ان احسنتم احسنتم لانفسکم، ہم اوروں کی بہتری سوچیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری اپنی بہتری ہوگی، ہم کسی پر احسان تو نہیں کرتے. اب دیکھیں نا، کسی نے ویب سائٹ بنائی، کسی نے کچھ پروگرام اپلوڈ کیا، تو ان سارے کی کوششیں ہیں جو پیچھے سات ٹیم چل رہی ہے، اپنی اپنی کیپیسٹی میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اسی لیے ٹیم ورک جو ہوتا ہے دین کے کام میں وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، کہ اگر ایک شخص کسی وجہ سے آگے پیچھے ہے تو دوسرا جگہ سنبھال لے. جہاز چلاتے ہوئے صرف ایک پائلٹ تو نہیں ہوتا نا. وَلِهَذَا كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ أَعْظَمَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى أُمَمِهِمْ وَالْوَاجِبُ عَلَى أُولِي الْعَزْمِ أَعْظَمُ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى مَنْ دُونَهُمْ وَالْوَاجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَعْظَمُ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى مَنْ دُونَهُمْ وَكُلُّ أَحَدٍ بِحَسَبِ مَرْتَبَتِهِ وَقُدْرَتِهِ تَكُونُ مَسْئُولِيَّتُهُ وَعُبُودِيَّتُهُ. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور پیغمبروں پر اس سلسلے میں جو کچھ واجب تھا وہ اس سے بڑھ کر تھا جو ان کی امتوں پر واجب تھا. یعنی پیغمبر کی ذمہ داری زیادہ تھی، اور اولو العزم رسولوں کی ذمہ داری ان سے کم درجے کے انبیاء کی ذمہ داری سے بڑھ کر تھی. پانچ ہے نا اولو العزم. اور علماء پر جو کچھ واجب ہے وہ ان سے کم درجہ کے لوگوں سے زیادہ ہے، عوام الناس سے زیادہ ذمہ داری ہے. اور پھر ہر انسان پر اس کے مرتبہ اور طاقت کے مطابق ہی اس کی جواب دہی اور اس کی عبودیت ہوتی ہے. یعنی ہر انسان پر اس کے مرتبے اور طاقت کے مطابق ہی اس کی جواب دہی ہے، اور وہی اس کی منزل اور اس کی عبودیت کا مقام ہے. وَكَمَالُ الْعُبُودِيَّةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالطَّاعَةِ إِنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ وَالدَّوَاعِي إِلَى الشَّهَوَاتِ وَالْإِرَادَاتِ الْمُخَالَفَةِ لِلْعُبُودِيَّةِ. اور عبودیت اور محبت اور اطاعت کی تکمیل مخالفت کے وقت ظاہر ہوتی ہے. یعنی ہم کتنے اللہ کے بندے ہیں، کتنی محبت اس سے کرتے ہیں، کتنی اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہماری کوئی اپوزیشن کرتا ہے کہ پھر بھی ہم کتنے جمے رہتے ہیں. جبکہ خواہشات کے اسباب اور بندگی کے مخالف ارادے بھی موجود ہوں، یعنی انسان کے اندر خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور جب عبادت کا وقت ہو اس وقت اور چیزیں بھی کرتی ہیں انسان کو، ان کی بھی طرف دھیان ہوتا ہے. یعنی عبادت، محبت اور ٹکراؤ کی مخالف چیزیں موجود ہونے کے باوجود بندہ یہ کام کرتا چلا جائے. آپ دیکھیے کہ جب آپ کوئی بھی اچھا کام شروع کرتے ہیں، مثلا آپ نے اشراق کے نفل ہی شروع کی، اس وقت گھر میں اگر ہسبینڈ ہے اور وہ پسند نہیں کر رہے تو بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں؟ اب اس کا یہ حال نہیں کہ ہم چھوڑ دیں، اس کا حال یہ ہے کہ ان کی ساری ضروریات پوری کریں، ان کے سارے کام کریں، اور پھر ان کی نگاہوں سے ذرا اجل ہو جائیں تاکہ ان کو بہدر نہ کریں ہماری عبادت. دعا میں بڑی طاقت ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِنَّمَا تَتَبَيَّنُ حَقِيقَتُهُ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ وَالْإِمْتِحَانِ. اور یہی ایمان کا بھی معاملہ ہے، بے شک ایمان کی حقیقت بھی مخالفت اور آزمائش ہونے پر ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کا ایمان کتنا پکا ہے. وَحِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ الصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ، تب سچا جھوٹے سے، وَالْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُنَافِقِ، اور مومن منافق سے الگ ہو جاتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ یعنی ہر ایک کی آزمائش ہوگی کہ وہ کتنا سچا ہے. اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پس اللہ ضرور جانچ لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور وہ ضرور معلوم کر لے گا جھوٹوں کو. یا ان لوگوں نے جو برائیاں کر رہے ہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بھاگ جائیں گے؟ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی غلط کام کر کے بھی نہیں چھوٹ سکتے اور اچھا کریں گے تو بھی امتحان ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ پھر اچھے پر ہی صبر کر لیں.
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تک تمہیں اس جیسی آزمائش تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئی؟ ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جنت ایسے نہیں مل جائے گی، مشکلات آئیں گی، پھر بھی ثابت قدم رہنا ہے، اس راستے کو چھوڑ نہیں دینا. پچھلے رسولوں کو اور ایمان والوں کو کیسی کیسی مشکلات آئیں کہ وہ ایسی سختیاں اور تکلیفیں آئیں کہ ہلا مارے گئے، لیکن پھر بھی وہ جمے رہے.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
فالجنة غالية الثمن، پس جنت بہت قیمتی ہے، بہت مہنگی ہے. لا ينالها المؤمنون الا بالجهاد والصبر، مومن اسے صرف سخت محنت اور صبر ہی سے حاصل کر سکتے ہیں. فخلق الشیاطین واولیائهم وجندهم من اعظم النعم في حق المؤمنين، پس شیاطین اور ان کے دوستوں اور لشکروں کو پیدا کرنا مومنوں کے حق میں عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یعنی رکاوٹیں کرنے والے بھی ایک نعمت ہیں، کیونکہ اس سے ہماری سچائی پتہ چلتی ہے کہ ہم پھر بھی ڈٹے رہیں گے۔ فَإِنَّهُمْ بِسَبَبِ وُجُودِهِمْ سَارُوا مُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُحِبُّونَ فِي اللَّهِ وَيُبْغِضُونَ فِي اللَّهِ وَيُوَالُونَ فِي اللَّهِ وَيُعَادُونَ فِي اللَّهِ وَيُعْطُونَ لِلَّهِ وَيَمْنَعُونَ لِلَّهِ۔ تو ان شیطانوں کے موجود ہونے کی وجہ سے مومن اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بن جاتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہی دشمنی کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے وہ منع کرتے ہیں۔ ولا تکمل نفس العبد ولا يصلح لها الزكاء والفلاح الا بذلك، اور اس عمل کے بغیر بندے کا نفس کامل نہیں ہوتا، میچورٹی نہیں آتی، اور نہ اس کے لیے پاکیزگی اور فلاح ہوتی ہے۔ ولما كان ذلك لا يحصل الا بمجاهدة النفس والشيطان و بنی جنسی ہی و کان العامل اذا علم ان ثمرت عمله و تعبه يعود عليه وحده لا يشركه فيه غيره كان اتم اجتهادا و اوفر سعيا كما قال سبحانه۔ اور یہ مقام نفس اور شیطان اور اس کی جنس کی اولاد سے مجاہدہ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب عمل کرنے والا اس بات کا علم اور یقین کر لے گا کہ اس کے عمل اور مشقت کا ثمرہ نتیجہ اسی کی طرف لوٹ کے آئے گا اور اس کے علاوہ کوئی اور اس میں شریک نہیں ہوگا، تو وہ کامل محنت اور بھرپور کوشش کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کوشش کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے نفس کے لیے ہی کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہان والوں سے یقیناً بے نیاز ہے۔
وَمَن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔